خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. مولا إمام الزمانة، مولا إمام رضا فرماتے ہیں، إمامت أساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے اسلام کا، اس اسلام کا جو نمو کرنے والا ہے، رشد پانے والا ہے. اسلام کو امام تشبیہ دیتے ہیں ایک درخت کے ساتھ، جو زندہ درخت ہے اور زندہ درخت نمو کرتا ہے. یہ اس وقت نمو کرتا ہے جب اس کے جڑ صحیح ہو. درخت اسلام اس وقت نمو کرے گا، رشد کرے گا، ترقی کرے گا، زندہ رہے گا جب اس کی بنیاد امامت پر ہو، اس کا ریشہ امامت ہو، اس کی جڑیں امامت ہو. اگر دین کی بنیاد امامت پر نہ ہو تو وہ دین زندہ نہیں رہ سکتا. سابقہ ادیان الہی خدا کے ادیان تھے، خدا کی طرف سے وہ ادیان آئے تھے، لیکن تسلسل کے ساتھ امامت کا انتظام نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ ادیان ختم ہو گئے، صرف نام رہ گیا، دین باقی نہیں رہا، بے روح، روح سے خالی دین باقی رہا. تو وہ دین زندہ ہے جس کی بنیاد امامت پر ہو، ورنہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، باقی نہیں رہ سکتا ہے. وفرعہ سامی، اور امامت فرع ہے درخت اسلام کا، وہ فرع ہے جو انتہائی بلند ہے. درخت جتنا بہتر ہوگا اس کے شاخیں زیادہ بلند ہوں گے. درخت اسلام کے شاخیں فروع اس وقت بلند ہو جائے گا، بلندیوں کی طرف جائے گا، آسمانوں تک جائے گا، یعنی عظمت کے سب سے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائے گا ہر میدان میں، جب اس کی بنیاد کس پر ہو؟ امامت. خود اسلام کی حیات بھی امامت پر، اور اس کے ثمرات کا ظہور، ثمرات کا وجود میں آنا بھی امامت پر. سارے شیعہ سنی کے اتفاق ہے، جب امام کو سب مانیں گے، آخری امام کو، تو کیا ہوگا؟ انسانیت زندہ ہو جائے گی. انسانیت عقلی لحاظ سے کمال کے درجات پر فائز ہوں گے، اخلاقی لحاظ سے کمال کے درجات پر فائز ہوں گے، علمی لحاظ سے کمال کے درجات پر فائز ہوں گے، معنوی اور عبودیت کے لحاظ سے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، سب خدا کی عبادت کریں گے، شرک نہیں ہوگا. خدا کے نسبت میں کسی اور کو خدا نہیں مانے گا. تھوڑی سی شرک ہمارے پاس بھی ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الشرک فیکم اخفا من دبیب النمل. تمہارے اندر شرک زیادہ ناپیدا ہے, زیادہ مخفی ہے. کس سے؟ چونٹی جب پتھر پر رات کی تاریکی میں حرکت کرتی ہے تو اس کی حرکت کی کوئی آواز نہیں آتی ہے, آہٹ نہیں آتی, اس سے زیادہ مخفی ہے. یعنی ہم جہاں بھی جب بھی خدا کے فرامین پر اپنے نفس کے خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں تو شرک ہے نا, ایک درجہ شرک ہے. ٹھیک ہے خدا درگزر فرماتا ہے, لیکن قرب خدا کے حصول کے راہ میں معنی تو بنتا ہے. معاف کرنا الگ ہے, انسانیت کی حقیقت عبودیت خدا ہے, اس حقیقت سے دور تر ہو جاتا ہے. ساری بدبختیوں کی وجہ کیا ہے؟ خود پرستی ہے نا. حدیث میں ہے سب سے گاڑا اور سب سے زیادہ محسوس ہونے والا بت پتھر کا بت. پتھر سے جو بت بنتا ہے اس کو سب دیکھ سکتے ہیں, مضبوط اور کیا نام ہے سخت ہے. لیکن سب سے زیادہ پتلا جو نظر نہ آنے والا بت ہے نفس عمارہ کا بت, اور سب سے زیادہ اسی کی پوجا کرتے ہیں. تو خلاصہ امام آخری امام کے زمان میں کیا ہوگا؟ ساری روایت شیعہ سنی سب کے گئے کہ اخلاق میں انسان اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا, عقل و عقل کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر, علم کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر, عدالت اس طریقے سے عام ہو جائے گی, عدل و انصاف جس طریقے سے کیا ہے ہوا گھروں میں, ہوا جو ہے آکسیجن جو ہے گھروں میں آتی ہے, اسی طرح سے عدالت عام ہو جائے گی. اب ترقی یافتہ دور بھی ہے, امام کی امامت بھی ہے, ساتھ انسانوں کی تربیت بھی ہے. تو امام اساس ہے, یعنی امام ہو تو حیات ہے, دین کی حیات, دین کے ثمرات ظاہر امام کے زمانے میں ہوگا. پیغمبر خدا نے اعلان فرمایا کہ میں آیا ہوں, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کریمہ کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. ایک اخلاق حسنہ ہے وہ تو ہونا ہی پڑے گا, دوسرا اخلاق کریمہ ہے, وہ اخلاق جو آپ کے مفادات کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے. ایسا اخلاق کا مظاہرہ کرنا جو آپ کے مفادات کے, ایک آدمی نے آپ پر ظلم کیا ہے, ابھی آپ کو موقع ملا ہے انتقام لینے کا, تو آپ کے نفس امارہ کہتا ہے انتقام لے لو, اخلاق کریمہ کہتا ہے بزرگواری کرو. لأتمم مکارم الاخلاق, پائے تکمیل تک پہنچاؤں. آپ خود جانتے ہیں پیغمبر خدا کے زمانے میں, اب تک بھی دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے, اخلاق میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. مغرب والے کم از کم اخلاق میں تجارتی اخلاق کرتے ہیں, مغرب والے تجارتی اخلاق, یعنی کیا کہتے کہ اگر آپ دکاندار منگا فروخت کریں گے دوسرا بھی آپ کو منگا فروخت کرے گا, آپ مال غلط دیں گے تو لوگ آپ سے مال نہیں خریدیں گے, آپ خوش اخلاقی کے ساتھ تجارت کریں گے لوگ آپ کے دکان پر آئیں گے. کارخانہ ہو, دکان ہو, کمپنی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, حکومتیں ہو, ٹھیک ہے یہ بے ایمانی نہیں کرتے ہیں, لیکن بے ایمانی نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ بے ایمانی غلط چیز ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. تجارتی اخلاق ہے نا, میری تجارت کو نقصان ہوتا ہے, اگر نقصان نہ ہوتا تو کیا فلسطینیوں کے قتل عام کرتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا میں ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہی غربی دنیا ہے نا، نوبل کے انعام دیا یورپ کو، جبکہ دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے پس منظر میں دیکھیں گے امریکہ اور مغرب کی حمایت حاصل ہے. وہ حمایت نہ کرے کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کم از کم یہ تو ہے، بہرحال اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے، اپنی تجارت کو بچانے کے لیے کام صحیح کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر جنت و جہنم نہ بھی ہو، اخلاق کریمہ کو اپنانا چاہیے اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے. کریمہ بزرگواری، اللہ بزرگواری. دین آیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان بن جائے تو انسان کی جگہ جنت ہے، اگر انسان بن جائے ادھر بھی جنت بنے گی، جنت کی نظیر بن جائے گی. غلط افراد جمع ہو تو جہنم بن جاتی ہے، صحیح افراد جمع ہو جائے جنت. اپنے وجود کے اندر پاکیزہ انسان کے سارے افکار خیالات پاکیزہ ہوتا ہے، ناپاک انسان کے خیالات ناپاک ہوتا ہے اپنے اندر بھی. تو عرض یہ کہ امامت اساس ہے زندہ، امامت نہ ہو تو اسلام زندہ نہیں ہے. یعنی وہ اسلام جو ابھی لوگوں کے درمیان ہے، خدا نے جو اسلام نازل کیا تو وہ خدا کے پاس ہے، حق ہے، اس میں شک نہیں. وہ اسلام جو لوگوں کے درمیان ہے وہ زندہ اسلام نہیں ہے. مسلمانوں کی خلافت، دنیا کے سب سے بڑے حکومت، اس کی امامت کون کر رہا تھا؟ یزید کر رہا تھا. تو اس کو آپ زندہ اسلام کہیں گے؟ اس اسلام میں سب سے پہلے فرزند پیغمبر کو شہید کیا، بہترینوں کو شہید، بہترینوں کو اسیر کیا، تو زندہ اسلام. زندہ شرک کہہ سکتے، زندہ اسلام اس کو نہیں کہہ سکتے. تو زندہ اسلام، لیکن ایک دفعہ افراد زندہ ہے، جیسا ابھی ہم لوگ زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، بحیثیت افراد زندہ ہے، لیکن بحیثیت قوم زندہ کہنا بہت مشکل ہے. کل عالم اسلام کی توہین کرے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. عالم اسلام پر حملہ ور ہو جائے تو حملہ کرنے والے کی حمایت کرتے ہیں. یعنی بحیثیت زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اپنے آپ سے دفاع کرنا، درد کا احساس کرنا، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ احساس نہ ہو تو پھر زندہ نہیں ہے. دین زندہ کون سا دین ہے؟ جس دین پر عمل ہو جائے، جس دین کی معرفت ہو اور جس دین پر عمل ہو جائے، وہ زندہ دین ہے. اگر نہ اس کی معرفت ہے کسی کو، کم از کم اکثریت کو نہ معرفت ہے نہ عمل ہو رہا ہے. اب دیکھیں مولانوں کو، علماء کو آسانی کے ساتھ کفر و شرک کے فتوے لگاتے، اس کا مطلب یہ کہ دین کی شناخت مولانوں کو بھی نہیں ہے، مفتیوں کو بھی نہیں ہے. کل یہی حکمران اولو الامر تھے، آج یہی حکمران طاغوت بن گئے، ان کے خلاف قیام کرنا واجب ہو گیا. 14 صدی ان کو اولو الامر مانتے آئے. تو عرض یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اسلام زندہ، یعنی اسلام اس وقت زندہ ہے اگر اس کی بنیاد امامت پر ہو. خدا کی طرف سے امام معین، اس میں شک نہیں، لیکن امت بھی اگر امامت کے اختیار میں دے دے وہ اسلام زندہ رہے گا، ورنہ جو اسلام امت کے پاس ہے وہ زندہ اسلام نقلی اسلام ہے، اصلی اسلام نہیں. ہر مال کا نقلی مال بھی تیار ہوتا ہے، ہر اصلی مال، اصلی مال بہت بہترین ہو تو نقلی مال تیار کیا جاتا ہے. فرض کیجیے توحید جان دین ہے، نقلی توحید بھی ہے. فرعون نقلی توحید، بت نقلی توحید، نمرود نقلی توحید، نبوت کے مقابل میں نقلی نبی دعوی نبوت کرنے والے، امامت کے مقابل میں نقلی امام، مجتہدین کے مقابل میں نقلی مجتہد، اصلی سونے کے مقابل میں نقلی سونا، ہر چیز کے مقابل میں نقلی تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح سے سونا خریدتے وقت کیا کرتے ہیں، یا خود زرشناس بن جاتے ہیں یا زرشناس سے مدد حاصل کرتے ہیں، دھوکہ نہ کھائے۔ تو دین کے حوالے سے بھی اتنا غور کرو، کوشش کرو، ہر آدمی پر اعتماد مت کرو ہر چیز میں۔ کل کچھ برادران کہتے تھے، کچھ لوگ کے عرفان پیش کرتے ہیں، عرفان، واہ، عرفان کے نام سن کر کیا منہ میں پانی آ جاتا ہے، جبکہ نہیں، ہر چیز میں اصلی اور نقلی ہے۔ ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، دین حق ہے یا باطل؟ دین حق بھی ہے، دین باطل بھی ہے۔ دین کہتے ہی فوراً سر تسلیم خم نہیں کرنا، دیکھنا ہے دین حق ہے یا دین باطل ہے۔ علماء مجتہدین غلط دونوں میں ہو سکتا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کون سا حق ہے۔ مولا کے پاس جنگ جمل میں آیا، کہا مولا پتہ نہیں چلتا ہے، ادھر بھی اصحاب ہے، ادھر بھی اصحاب ہے، ام المؤمنین ہے، حق کس طرف ہے؟ فرمائے یہ نہیں، افراد کو معیار نہ بناؤ، حق شناس بن جاؤ، پھر افراد کو پہچان لو گے۔ کسوٹی ہے، علم ہے، معرفت ہے، اس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ خلاص، ایک بصیرت کی ضرورت ہے، ورنہ نقلی مال تیار ہے۔ عرفان میں بھی کیا ہے؟ عرفان حق ہے، عرفان باطل ہے۔ عرفان کے اصل مرکز انڈیا ہے نا، قبل از اسلام، وہاں سے عالم اسلام میں آیا، لیکن عرفان میں سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، قرآن و سنت سے جو لیا گیا ہے، اس کو ہمارے علماء مانتے ہیں۔ عرفان کے نام پر جو کچھ کہا جائے گا اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ مسلمان وہ عرفان جو مسلمان ہوا ہو، یعنی اسلام کے مطابق ہو، اس کو ہم مانتے ہیں۔ کم از کم اسلام اس کی کیا نام مخالفت نہ کرے، کم از کم اتنا ہے کہ وہ عرفان جس کے اسلام مخالفت نہ کرے۔ اسی طرح سے ہر چیز میں تفسیر میں ہے، مان لیں گے نہیں، دیکھنا پڑے گا حق ہے یا باطل ہے۔ حدیث حق ہے یا، ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور لوگ فوراً مان لیتے ہیں، دیکھنا پڑے گا حق ہے یا باطل ہے۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ علمی لحاظ سے معیار پیغمبر اور امام، خدا پیغمبر پر نازل کرتا ہے، امام پر الہام کرتا ہے، اور امام کے معلم خود پیغمبر بھی ہے، الہام الہی بھی ہے۔ تو اپنی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے پتہ چلے گا۔ پھر امام کے عصر غیبت میں مجتہد جامع شرائط، مجتہد ہو، عالم ہو اور عادل ہو، دیکھو 10 شرطیں ہیں، 12 شرطیں ہیں، تو جو بھی کہے فوراً اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونا ہے۔ سارے لوگ تھے پیغمبر کے زمانے میں، انہوں نے بعد میں یہی بدعتیں کی انہوں نے ایجاد کی ہے، وہی لوگ تھے جو پیغمبر کے سامنے پہنچتے تھے۔ تو اسی لیے تفسیر میں بھی حق اور باطل ہے، حدیث میں بھی حق اور باطل ہے۔ اس کے بعد یہ حرف حق بتانے والوں میں بھی کچھ منافق ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں سب پیغمبر کی بات کرتے تھے، مسجد بنائی تفریقاً بین المؤمنین و ارصاداً لمن حارب اللہ و رسولہ، مسجد بنائی منافقین نے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، پیغمبر سے مسلمانوں کو دور کرے، کفار کی مدد کرے۔ دیکھو مسجد بنائی، مسجد کس نیت سے بنائی؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ پیغمبر پر وحی ہوئی اور اس کو گرا دیا، لیکن کوئی اور گرا دیتا تو کیا شور مچا تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں ظاہراً سب پیغمبر کی بات مانتے تھے، اگر نہ مانے تو کافر ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود کوئی حقیقی مسلمان تھے، کچھ منافق تھے، ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر تھے۔ یا نقلی مسلمان تھے. اب ان کو پہچاننے کے معیار کیا قرار دیا؟ علی. علی کی محبت ایمان کے علم. شیعہ سنی سب کے متفق علیہ حدیث سے. اور علی کی دشمنی نفاق کے علامات. ابھی ہمارا شیعہ معاشرے میں کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں جو ضعیف الایمان ہیں, یعنی 80% دشمنوں کے بعد مانتے ہیں, اتنا اس کا ایمان کمزور ہے 80% دشمنوں کے بعد مانتا ہے, 10% 20% آپ کے ساتھ رسومات میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ لوگ منافق ہوتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا كُسَالَى, منافقین وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, منافقین خدا کی یاد بہت کم تھے. کچھ یاد کرتے ہیں. عرض کیا 10% 20% ممکن اس کے پاس بھی ایمان ہو, لیکن 80% ایمان نہ ہونے سے وہ اصل ان کا آدمی ہے, ہمارا آدمی نہیں ہے. تو اس زمانے میں علی کی مخالفت ایک شیعہ نہیں کرے گا. مخالفت کرنا اس کے نقصان میں ہے, پیغمبر کی مخالفت کرنا نقصان میں ہے. تو کیا کرے گا؟ امامت کی مخالفت کرے گا, کیونکہ اس کو نقصان کس سے ہے؟ منافقت کو نقصان امامت سے ہے. امام تو دنیا سے جا چکے ہیں, امام کے حق میں نعرہ لگانے اس کے فائدے میں ہے, منافق کے فائدے میں بھی ہے, لیکن امامت کے تقاضوں پر عمل کرنا منافق کے ضرر میں ہے. اسی لیے امام کی حمایت کرے گا, نائب امام کی مخالفت کرے گا. امام کی حمایت کرے گا, نائب امام کی مخالفت کرے گا. امام نے جو اہداف معین کیا ہے, مقاصد معین کیے, احکام دیے, اس کی مخالفت کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ مخلص نہیں ہے. تو خلاصہ یہ بصیرت کی ضرورت ہے. قل ہذہ سبیلی, پیغمبر فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, یہ میرا راستہ ہے اور اس پر میں چلتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروی کرنے والے بصیرت کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہیں. جن کے پاس بصیرت نہیں تھی وہ پھسل گئے. تو ایک اہم چیز یہی ہے. تو عرض یہ ہے بہرحال کہ امام کیا ہے؟ اساس دین ہے. امامت اگر ہو, امامت جن کے ہے اس کے دین زندہ دین ہے, اس دین کے اللہ اس دین کے ثمرات اور اس دین کے برکات آسمان سے چھوتے ہیں. نہ مغرب کا غلام بنتا ہے, نہ سعودی کا غلام بنتا ہے, نہ کشکول لے کر ادھر ادھر گھومتا ہے. خلاصہ ہر میدان میں آگے ہوتا ہے. فرعہ سامی, امامت دین کے اساس ہے اور امامت دین کا بلند فرع ہے. سامی سمو, آسمان کو سما اسی لیے کہتے ہیں بلند ہونے کی وجہ سے. تو یہ امام رضا فرماتے یہ امامت ہے. تو کیا ہمارے پاس امامت ہے؟ ہمارا دین دوسرے لوگوں کے دین کی نسبت میں کتنا زندہ ہے یہ دیکھنا ہوگا نا. کتنا زندہ ہے, کتنا ہماری زندگی میں مؤثر ہے, کتنے ہمارے اخلاق میں مؤثر ہے, کتنے ہمارے کردار میں مؤثر ہے, ہماری انسانیت میں مؤثر ہے, ہماری سیاست میں مؤثر ہے, ہماری دولت میں مؤثر ہے, ہماری طاقت میں مؤثر ہے, ہماری نفسیات میں مؤثر ہے, ہماری فیملی میں مؤثر ہے. یعنی حیات ہے یا نہیں, حیات دینی ہے یا نہیں ہے, حیات معنوی ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوگا. ہمارے مذہب کی بنیاد امامت پر ہے, لیکن اکثریت کے رنگ میں جا سکتے ہیں. انسانوں کی یہ طبیعت ہے نا, دوسروں کو دیکھ کر. امام حافظ فرماتے لا تکن امعہ مت بن جاؤ. راوی پوچھتا ہے مولا کیا مطلب؟ فرمائی یہ نہ کہو لوگ جیسے ہوں گے, لوگ جو کریں گے میں بھی اسی طرح سے کرتا ہوں. لوگوں کے مقلد نہ بن جاؤ, خدا نے تمہیں عقل دی ہے، دین دیا ہے، اس کے مطابق چلو. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ جو کریں گے وہی صحیح، صحیح ہونے کی علامت کیا ہے یہ لوگ کرتے ہیں. اس طرح کی زندگی کرنا، اس چیز کی حمایت کرنا، اس چیز کی مخالفت کرنے کے معیار کیا ہے، لوگ کرتے ہیں. خدا نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کے علاوہ بہترین لوگوں سے مشورہ لینا ہے، ماہرین سے مشورہ لینا ہے، لیکن لوگ جو کچھ کرتے اسی پر نہیں چلنا ہے. عرض کیا آپ مولا امام کے، جب آپ نشابور پہنچے سارے نشابور والے جمع ہوئے آپ کے سے حدیث سننے کے لیے. یہ تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا بڑا اجتماع ہوا ہو. وہ شیعوں کا اجتماع بھی نہیں تھا، نشابور اس وقت سنی شہر تھا. سب کا اجتماع ہوا، قلم اور کاغذ لے کر آ گئے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں حدیث لکھنے والے، یادداشت کرنے والے کبھی تاریخ میں سننے میں نہیں آیا ہے کسی بھی شخصیت کے لیے. تو جمع ہو گئے، جب آپ سے حدیث سنے آپ نے یہی فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن. لا الہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے امان میں ہوگا، محفوظ رہے گا. ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن اس قلعہ میں عذاب سے محفوظ رہنے کی کچھ شرط و شروط ہے. وانا من شروطها، میں شروط میں سے ایک ہوں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امامت شرط توحید ہے، آسان نہیں ہے. مثلا نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو ہے. اگر وضو کے بغیر ہزار رکعت، 10,000 رکعت نماز پڑھے سب کل عدم ہے. تو کیا ہے؟ امامت کے بغیر آپ کی توحید قبول نہیں. اسلام میں سب سے اہم توحید، خدا نے پیغمبر کو بھیجا ہے، امامت کو بھیجا ہے توحید کے لیے. تو کل اسلام کا خلاصہ توحید ہے. اسی لئے یہی حدیث، اسی جیسے حدیث ہے، کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعہ میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ ہے. بالکل دونوں میں فرق نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت میں داخل ہونے والا یقیناً موحد ہے. علی امام الموحدین ہے نا. تو عرض کیا کہ یہاں شرط توحید امامت، کیونکہ امامت کے بغیر توحید تک پہنچ نہیں سکتا. آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے؟ کانو ہم السبیل الیک، خدا تجھ تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت. والمسلک الی رضوانی، تیری مرضی حاصل کرنے کا راستہ بھی اہل بیت. یعنی ان کے بغیر، یعنی وہ ایک واحد راستہ ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، شاہراہ، وہ شاہراہ جو سیدھا ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ مولا امیر المومنین نے ائمہ اطہار، جناب سیدہ ہے، امام زمانہ ہے وغیرہ. تو یہ خدا تک جانے کا راستہ یہی ہے. اگر اہل بیت تک نہ پہنچے خدا تک نہیں پہنچ سکتا. پس بشرطہا، آپ توحید، ٹھیک ہے توحید، بالکل ہدف اسلام توحید ہے، لیکن اس ہدف تک امامت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کسی نے پوچھا مولا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے،
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد،
مولا خدا کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت. امام کی معرفت نہ ہو تو زندگی بھر کوشش کرو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی معرفت چاہتے تو امام کے ذریعے ہی خدا کی معرفت ممکن ہے. ہماری عقل کیا بتاتی ہے؟ خدا کے دروازے تک پہنچاتی ہے. عقل کے زیادہ سے زیادہ کام یہی ہے، انسان کو خدا کے دروازے تک پہنچاتی ہے. نشانوں سے آیت, آیت نشانی کو کہہ دینا, کائنات آیت و خدا ہے, ان نشانیوں سے ثابت ہوتا ہے کوئی خالق ہے. اس سے زیادہ عقل کے پاس طاقت نہیں اس ہستی کے بارے میں بتانا, اس ہستی کی مرضی کس چیز میں اس کے بارے میں بتانا, وہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے. پھر اس کے لیے کس کے پاس آنا پڑے گا؟ پیغمبر و آلے پیغمبر کے پاس آنا پڑے گا. اسی لیے امامت کے بغیر ہمارے اعمال بھی مقبول درگاہ خدا نہیں ہیں. روایت ہے, شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے. ولایت آپ کو اہل سنت تو محبت تو مانا کرتے ہیں, جو بھی ہو چاہے محبت لے لے, چاہے محبت امام لے لے, چاہے امامت امام لے لے. ولایت کا معنی محبت بھی ہے, ولایت کا معنی سرپرستی امامت بھی ہے. خلاصہ ائمہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا خدا, اور اعمال بھی قبول نہیں ہوتا خدا کے درگاہ. قبول کا معنی کیا ہے؟ یعنی پسند نہیں کرتا ہے. ایک آدمی ایک گالی دے کر, نعوذ باللہ معاف کرے, گالی دے کر ایک پھول آپ کو دے دے, تو آپ اس پھول کو لیں گے؟ پھینک دیں گے نا. گالی کے ساتھ اگر پھول بھی دے دے اس کو پسند نہیں کریں گے, مقبول نہیں ہوتا. مقبول ہونے کی اپنی شرط و شروط ہے. تو ولایت ایک اہم شرط ہے. ولایت ہو خدا پسند کرتا ہے اس کے اعمال کو, صحیح اعمال کو, نہ غلط اعمال کو. ولایت ہو تو اس کے صحیح اعمال کو خدا قبول کرتا ہے, ولایت نہ ہو تو قبول نہیں کرتا ہے. یہ عام شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے انما يتقبل الله من المتقين, خدا متقین سے قبول فرماتا ہے, باتقوا لوگوں سے. ولایت نہ ہو تو تقوا بھی نہیں ہے, لیکن تقوا کے بعد ہو سکتا, ولایت کے بعد ہو سکتا ہے کہ آدمی صاحبی ولایت ہو تقوا نہ ہو, گناہ کرتا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط ولایت ہے, اس لیے کہ ولایت نہ ہو تقوا بھی نہیں ہے. اور ولایت خود ایک اہم شرط ہے کہ, اور دوسرا کیا ہے؟ تقوا. قرآن کہتا ہے انما يتقبل الله من المتقین, با تقوا. مثلا آپ کے دوست ہزار خلاف ورزیاں, ہزار دفعہ آپ کے خلاف کام کیا ہے, آج ایک ہدیہ لے کر آ جائے تو آپ پسند نہیں کریں گے. تو متقی نہ ہو, خدا کے نافرمانی کرتا رہا ہے مسلسل, تو پھر آج ایک عمل کرنے سے پسند نہیں کرتا ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ معروف ہے آپ سب کے پاس, کیا ہے؟ الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز ہے. باقی اعمال کی قبولیت میں کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز صحیح ہونا الگ چیز ہے, ہاں قبول ہونا الگ چیز ہے. ممکن آپ صحیح کام کریں گے, آپ کو سزا نہیں ہوگی. ہر جو بھی کام صحیح کریں گے پھر قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں کیا. لیکن مقبول ہونا, پسندیدہ ہونا خدا کی درگاہ میں, پسند کرنا, وہ کیا ہے؟ نماز ہو, باقی اعمال قبول ہے, ورنہ نہیں ہے. تو کوشش, ایک نماز بھی قبول ہو جائے, ایک نماز بھی قبول ہو جائے. خلاص یہ کوشش میں رہنا چاہیے, خدا رحم و رحمین ہے, لیکن کوشش میں رہنا چاہیے. کل ایک برادران تھے, بہل رہبر معظم کی کتاب ہے, اب بازار میں آئی ہے, اس میں رہبر نے یہ کہا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر خدا رحم کرے. آیت ہے, اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خدا و رسول کی اطاعت کریں گے تو خدا رحم فرمائے گا. ہم رحم کی بات کب کرتے؟ جب کچھ نہیں کرتے ہیں, کوئی عمل نہیں کرتے ہیں, کہتے خدا ارحم الراحمین ہے. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ عمل کرنے والا کے لیے خدا ارحم الراحمین ہے. یہ تفسیر خود رہبر نے, کہ آیت بھی صاف ہے اس معنی کو بتانے میں, یعنی ایسی تفسیر نہیں ہے کوئی پیچیدہ ہو پوشیدہ ہو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر کیا ہو جائے؟ رحم خدا تمہارے اوپر آ جائے. تو یہ عرض کر رہا تھا، بہرحال یہ مسائل ہے امامت کے حوالے سے. امامت شرط توحید ہے، کیونکہ امامت کے بغیر توحید کی معرفت نہیں ہو سکتا. آپ نے وہ مشہور دعا جو مفاتیح میں بھی ہے، حدیث ائمہ ہے، بہرحال ائمہ کی طرف سے ہے، فرماتے کیا، اللہم عرفنی نفسک، خدایا اپنی معرفت مجھے عطا فرما. تیری معرفت نہ ہو تو نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی، خدا کی معرفت نہ ہو سمجھیں گے بت خدا کے نمائندہ ہے. یہ بت پرست کیا کرتے ہیں، اصلی خدا کے مجسمہ بناتے ہیں نا. خدا کی معرفت ہو تو بت کو بنائیں گے خدا کے مجسمہ، خدا کی معرفت نہیں اسی لیے بت کو خدا کے مجسمہ بنائے. اللہم عرفنی نبیک، خدا اپنی نبی کی معرفت عطا فرما. اگر تیری نبی کی معرفت نہ ہو، حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی، امام کی معرفت نہیں ہو سکتی. نبی کی معرفت نہ ہو تو جاہل کو نائب نبی، وصی نبی سمجھے گا، خلیفہ نبی سمجھے گا، یہی ہے نا. اگر نبی کی معرفت نہ ہو تو نبی کے جانشین کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر نبی کی معرفت ہو جائے، نبی اتنے کمالات کا مالک تھے، اس کے جانشین بھی اسی جیسے کمالات کا حامل ہونا چاہیے، اس کے پیغامات سمجھنے والا ہو، پیغامات پر عمل کرنے والا ہو. من کنت مولا فعلی مولا، نفس پیغمبر ہو، انفسنا و انفسکم. اور عرفنی حجتک، اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، امام کی معرفت عطا فرما. فانک ان لم تعرفنی حجتک اذن ضللت عن دینی، پھر دین سے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. پورے دین کے معرفت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ امام سے. قیامت تک امام ہے نا، قیامت تک امام ہے. ہمارے برادران کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ ہوا نہیں، اترتی تو وہ مانتے ہیں لیکن زیادہ نہیں بتاتے ہیں، مانتے ہیں زیادہ نہیں بتاتے ہیں، ورنہ سنتی والی کے نسبت میں اعتبری والی روایت زیادہ معتبر ہے ان کے پاس. لیکن کتاب اللہ ہوا سنتی، تو اگر ایسی بات ہے تو اس بزرگ نے کیوں پیغمبر کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا؟ جب پیغمبر قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے تھے تو خود پیغمبر کو حدیث لکھوانے سے کیا کیا؟ روک دیا. بخاری مسلم میں ہے، روکنے والے کا نام بھی بخاری ہو مسلم میں ہے، ایسی بات نہیں، جس کتاب کو وہ لوگ انکار ہی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حدیث پر بعد میں پابندی کیوں لگائی؟ اگر پیغمبر نے کیا چھوڑا ہے؟ قرآن و سنت، پھر حدیث پر پابندی کیوں لگائی؟ واضح چیز ہے، حدیث پر پابندی لگائی، کیوں لگائی؟ بعد میں جھوٹوں کے لیے میدان خالی ہو گیا. اسی وقت حدیث لکھی جاتی، ممکن ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، لیکن 100 سال کے بعد جب لکھی گئی، 200 سال کے بعد ہے پہلی کتابیں جو آئی ہیں، 200 سال کے بعد. سچے لوگ بھی 1000 غلطیاں کرتے ہیں، 200 سال بیچ میں 10 واسطہ آ جائے، غلطیاں کر جاتے ہیں. وہاں پر ایک آدمی ممکن ہے ہم سے بھی سوال کرے، تم آ رہا ہاں کیا ہے؟ ہمارے پاس انتظام ہو تو خود مولا نے فرمایا تھا اپنے خلافت کے دوران، کوئی علم چاہتا ہے تو 1 درہم خرچ کرے. کیا کرے؟ کاغذ خریدے، سیاہی خریدے، مجھ سے حدیث سنے، مجھ سے حدیث سنے. یہ داستان اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں امامت کے سلسلہ پیغمبر سے لے کر قیامت تک ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اسی لیے سرچشمہ موجود ہے. سرچشمہ موجود ہے، اسی لیے دین بتانے والا امام ہے، امام موجود ہے. راوی سے سنیں گے، راوی سچا ہے، سلمان فارسی ہے، تب بھی غلطی کے امکان تو ہے نا، غلطی کا. سلمان فارسی جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن غلطی تو کر سکتے ہیں، لیکن جب امام سے سنیں گے غلطی کے امکان ہے ہی نہیں ہے. وہی حدیث سلسلۃ الذہب کہ امام نقل فرماتے ہیں اپنے والد سے سلسلہ وار پیغمبر تک اور پھر جبرائیل اور خدا تک. احمد ابن حنبل، آپ جانتے ہیں ان کے ماننے والے اہل بیت کے دشمن ہیں عام طور پر، خود احمد ابن حنبل بہت ہی اچھے تھے اس حوالے سے، بہت ہی فضائل اہل بیت نقل کیا ہے، لیکن ان کے ماننے والے حسن علی کو خلیفہ رابع نہیں مانتے تھے. احمد ابن حنبل نے جب خلیفہ رافع ہونے کا اعلان کیا تو اعتراض ہوا اس پر. تو احمد ابن حنبل کہتا ہے اگر یہ حدیث کسی پاگل کے اوپر, یہ سلسلہ, یہ حدیث کا سلسلہ کسی پاگل کے اوپر پڑا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس حد تک مقدس نام ہے. میرے لیے یہ بولنا بہت آسان ہے, آپ خوش بھی ہوتے, داد بھی دیتے ہیں, لیکن احمد بن حنبل کے لیے آسان نہیں تھا. ہزار اعتراضات ہوتا تھا. متوکل جیسا ظالم کے زمانے میں رہتا تھا اور اس کے ماننے والے عام طور پر دشمن اہل بیت تھے. اب تک جو دشمن اہل بیت آ رہا ہے اسی کے مذہب کے ماننے والے. اس میں احمد بن حنبل نے یہ کہا, کہا کہ جتنی مستند احادیث علی کے شان میں ہے کسی اور کے شان میں نہیں ہے. بہت عظیم اعتراف ہے. آپ جانتے ہیں دوسروں کے شان میں بہت سا احادیث گڑ لی گئی ہے, لیکن احمد بن حنبل کہتے ہیں جتنی مستند احادیث علی کے شان میں کسی بھی شخصیت کے شان میں نہیں ہے. ظاہر جتنے اہل بیت کی شان میں حدیث تھی اسی جیسے بنائی گئی, کہ بزرگوار تھے. کہتے تھے حدیث کسا کے مقابل میں نہیں بنایا گیا ہے تو میں حدیث لحاف رضائی کی حدیث بناتا ہوں. یہ دشمنان اہل بیت کو یہ ان کے ذہن اس طرف نہیں گیا حدیث کسا کے سامنے, تو میں حدیث رضائی بناتا ہوں. مذاق کرتا تھا وہ. تو عرض یہ ہے امامت شرط تو ہے, یعنی امامت نہ ہو توحید تک نہیں پہنچ سکتی, نہ معرفت ہو سکتی ہے, نہ توحید کا عقیدہ باقی رہ سکتا ہے. سابق ادیان نابود کیوں ہوئے؟ امامت نہ ہونے سے نا. سابق ادیان الہی ادیان تھے, انبیاء نے پہنچایا تھا, قربانیاں دی تھی, نابود, نام و نشان مٹ گیا, کتابیں مٹ گئی. 104 آسمانی کتابیں ہیں, ان میں قرآن 100% محفوظ ہے, وہ تو پیغمبر خدا کے زمانے میں, لیکن اس سے پہلے توریت کچھ محفوظ ہے لیکن صحیح پتہ نہیں چلتا کون سا صحیح حصہ ہے کون سا نقلی ہے, اضافہ کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. انجیل کی بھی یہی داستان ہے, زبور کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ بھی معلوم نہیں. تو یہ سب ضائع ہو گئی. دین انبیاء کے نام تک نہیں ہے. 25 نبی کے نام موجود ہے, 124,000. اس کی اہم وجہ کیا؟ امامت کا سلسلہ موجود نہ ہونے سے ایک نبی دوسرے نبی کے درمیان فاصلہ پڑ جاتا تھا, سب کچھ بھول جاتے تھے. یہ حکام مفاد پرست لوگ آ کر کیا ہے, ان سب کے مفادات اسی دنیا میں ہے نا, دین سے بالکل لوگوں کو خالی کر دیتے تھے. تو یہ تو امامت اگر نہ ہو نہ توحید رہ سکتی ہے, نہ رسالت نہ دین. اصل عرض کی جانب دین, ہدف دین, ہدف امامت, ہدف رسالہ توحید ہے, لیکن اس کی بقا کی ضمانت امامت ہے. ہمارے جو اصول دین ہے کچھ علمی ہے, یعنی اب علمی دلیل سے, عقلی دلیل سے توحید کو ثابت کرنا پڑے گا. عقلی دلیل سے, علمی دلیل سے رسالت کو ثابت کرنا پڑے گا. عدالت و خدا کو بھی علمی دلیل سے, عقلی دلیل سے ثابت کرنا پڑے. یہ تین اصول دین ہیں, دین کی جڑیں ہیں, علمی ہیں, یعنی علم کے ذریعے, عقل کے ذریعے, دلیل علمی کے ذریعے ثابت ہو جائے گی. آپ عقائد میں پڑھتے ہیں, پڑھا ہے. اور دو اصول ایسے ہیں وہ عملی ہے. معاد کے بارے میں, قیامت کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے, سنت نے بتایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس آپ کے پاس کوئی عقلی دلیل نہ بھی ہو معاد کے لیے, ہے تو ہے لیکن نہ بھی ہو, تب بھی قرآن و سنت میں اتنی دلائل ہے, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن معاد کیوں اصول دین میں سے ہے؟ اس کا عملی اثر ہے. معاد نہ ہو تو کوئی خدا پیغمبر کی بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, عملاً مؤثر ہے وہ. امامت کے لیے بھی قرآن و سنت ہے, معاد کی طرح قرآن و سنت کے دلائل, عقلی دلیل بھی ہے لیکن اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ قرآن و سنت کی دلائل, یہی کافی ہے. فرض کہ امامت کی کوئی عقلی دلیل نہ ہو, قرآن کے آیات اور سنت رسول ہو کافی ہے, ثابت ہو جاتا ہے. ہم نماز کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ قرآن و سنت کی وجہ سے پڑھتے ہیں نا. تو امامت کے اثر کیا؟ عملی ہے. اگر امامت نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے، سابقہ ادیان باقی نہیں رہے، اسی وجہ سے امامت کا تسلسل نہیں تھا۔ بعض اوقات نبی کے اوصیا ہوتے تھے لیکن تسلسل نہیں تھا، انبیاء میں بھی تسلسل نہیں تھا۔ تو یہ امامت کی، امامت نہ ہو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غدیر کے جو آیت ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، خدا کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس کو پہنچاؤ، فإن لم تفعل، اگر آپ اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، فما بلغت رسالتک، گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یعنی سب ضائع ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ حدیث قرآن کی دوسری آیت جو غدیر کے دن نازل ہوئی وہ کیا ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار مایوس ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو کامل کر دیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، یعنی اس سے پہلے جتنے دین تھا خدا کی طرف سے ناقص تھے۔ آپ دیکھیں پہلی کلاس، دوسری کلاس، یہاں تک جاؤ، پھر پی ایچ ڈی تک، پی ایچ ڈی میں کامل ہو جاتا ہے، اس لائن میں کامل تعلیم کہاں پر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی میں۔ اسلام کیا ہے، آخری دین تھا، کمال دین کے آخری پیغام، کامل ترین پیغام غدیر کے دن، اکمل تو لکم دین و اتمم تو علیکم نعمت، دی نعمت پوری کر دی۔ اتمم تو کا معنی کیا کرتے ہیں، یہ معنی کرتے ہیں اتمام، اتم الصیام الی اللیل، روزہ کو پورا کرو رات تک، رات سے ایک منٹ پہلے یا ایک سیکنڈ پہلے کھول دو، آپ مغرب کے اذان سے ایک سیکنڈ پہلے کھول دو تو کیا ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ اتمو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر 100% ہے تو نتیجہ دے گا، 100% سے کچھ کم ہو کل عدم ہو جائے گا۔ اتمم تو علیکم نعمت، امامت علی کے ذریعے نعمت پوری کر دیا، اگر یہ نعمت نہ ملی کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی نہ توحید رہے گی، نہ نبوت رہے گی، نہ دین کے باقی احکام۔ تو اسی لیے فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها، جب امام مدینہ میں ولید نے آپ کو دربار میں بلایا تو دوسرے دن مروان سے ملاقات ہوئی، مدینہ میں تھے، بہرحال مدینہ چھوٹا سا شہر اس زمانے میں، تو مروان نے کہا آپ یزید کی بیعت کرتے تو بہتر تھا، بیعت کر لے آپ، اور اپنی طرف سے ایسی نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ تو امام نے فرما علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، جب امت کے حکمران یزید جیسا ہو جائے تو اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ دیکھیے امامت اگر یزید جیسے کے ہاتھ میں آ جائے، کون سی امامت ہے، سیاسی امامت، اس کے بھی اتنا وزن ہے، ادیان کو، اسلام کو نقصان کنہوں نے پہنچایا، سیاسی اماموں نے نقصان پہنچایا، پھر علماء بھی انہیں کے تابع، سرداران بھی اسی کے تابع، مجاہدین بھی انہیں کے تابع، پورا معاشرہ انہیں کا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو یزید نے جو ہے، امام نے ہی فرمایا اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، علی الاسلام السلام، آپ نماز میں آخر میں کیا کرتے ہیں، السلام، یعنی الوداع ہے یہ رسم، اسلام کو الوداع، آپ مولا سید شہدا کربلا کے میدان میں آخری الوداع کیا کرتے تھے، علیکن منس سلام۔ یہ حتی آپ دیکھتے بعد میں جب سید سجاد واپس پل پہ کربلا سے، طلحت ابن ابراہیم یا ابراہیم ابن طلحہ نے پوچھا کربلا میں کون جیتا کون ہارا، وہ جانتا تھا امام کو اذیت کرنا چاہتا تھا، ظاہر ہے وہ اہل بیت سارے مرد کربلا میں شہید ہو گئے، سیدانیہ اسیر ہو گئی، بہرحال وہ حالت، تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں شکست خوردہ یہی ہے، ان کی نگاہ عرش خدا پر نہیں ہے، خدا پر نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اذان کا وقت ہونے دو، اذان ہو گئی سمجھ لینا ہم جیت گئے، اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گیا۔ ہدف دین کو بچانا تھا، امامت کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا تھا. ہمارے عزاداری کا ہدف بھی وہی ہدف امامت ہے، وہی ہدف ہے کربلا. کربلا کا ہدف امامت کا ہدف ہے، یعنی امام نے کربلا میں امامت کی ذمہ داری کو انجام دی ہے. امامت کی وجہ سے جو ذمہ داری بنتی تھی اس کو امام نے کربلا میں انجام دیا ہے. سب کہتے تھے آپ نہ جائیے عراق، شہید ہو جائیں گے. آپ فرماتے تھے، خلا ایک قسم کے زبان حال کہہ دے، آپ فرماتے تھے کہ اگر میں رہوں میں بچ جاؤں گا لیکن دین شہید ہو جائے گا. آپ چلے گئے اور اسلام کو بچایا. ان کے خیال میں تھا یہ عسکری کامیابی کامیابی ہے، جبکہ کیا ہے، کامیابی کے مختلف پہلو ہوتا ہے. قیامت تک دین حق کی کامیابی کا سامان تیار کیا حسین نے. اب اسی لیے عزاداری کربلا کے قیام کے اہداف میں شامل ہے کہ آپ عزاداری کے ذریعے حسین کے ہدف کو آگے بڑھائیے. جس امامت کا ہدف اسلام ہے، عاشورہ کا ہدف امامت کے ہدف ہے، عزاداری کے ہدف وہی عاشورہ کا ہدف ہے. یہی پیغام ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کم از کم اس مسئلے میں توفیق دی. البتہ محب اہل بیت ہونا بہت بڑی توفیق ہے، محب نہ ہوتے تو اس درگاہ میں نہ پہنچ سکتے تھے، ان کے پیغامات نہیں لے سکتے تھے. اور اس خون کی حفاظت کا، خون کے پیغام پہنچانے کا 14 صدیاں پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا کی ہے. اور اسی کے ذریعے پیغام حسین کو اتنا عام کریں گے کہ دنیا عاشق استقبال امام زمانہ ہو جائے. اللہم صلی اللہ کربلا میں حسین تو شہید ہو گئے، شہید ہونے کے لیے گئے تھے. خود فرماتے کہ انی بی اوصالی، مکہ سے نکلتے ہوئے مکہ کے باہر سب کو جمع فرمایا کرسی پر، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا میں اپنے گردن کے رگوں کو دیکھ رہا ہوں، کچھ بیڑیے کربلا کے میدان میں کاٹ رہے ہیں. جانتے ہوئے آئے، پیغمبر نے بتایا تھا، علم امامت کے ذریعے معلوم تھا مختلف حوالوں سے. حسین آئے، روایت میں ہے جب کربلا پہنچے اسی پہلے ہی دن میں سارے عزیزوں کو جمع کیا ایک خیمے میں، 120 یا 180 کے قریب چھوٹے بڑے خواتین، سیدانیاں اور جوان بزرگ تھے، آل محمد کے، آل علی کے، آل عقیل کے، آل جعفر کے، سب کو جمع فرمایا، سب پر نگاہ ڈالی اور رو پڑے، جی بھر کے روئے. اب اس کا ہدف کیا تھا خدا جانتا ہے، امام خود جانتے، لیکن یہی احساس کر رہے تھے یہ جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ سیدانیاں اسیر ہو جائیں گے، یہ بچے پیاسے ہو جائیں گے. جی بھر کر رویا. اہل بیت رہبر معظم کے جملہ ہے، کہتے ہیں کہ شہیدوں نے بھی شہادت سے پہلے کربلا کے واقعہ کے یاد کر کے گریہ کیا ہے، اسیروں نے بھی کربلا کے واقعے کے بعد بھی جی بھر کر گریہ کیا ہے. گریہ مقصد اہل بیت میں شامل ہے، اور ساتھ اپنی مظلومیت کو بیان بھی کیا ہے، یعنی عزاداری بھی کی ہے، مظلومیت کو بیان بھی کیا ہے، ساتھ اپنے برحق ہونے کو بھی بیان کیا ہے. ہم ایسے مظلوم تھے جو حق کے پیغام لے کر آئے تھے، ساتھ دشمن کو رسوا کیا ہر مقام پر، اور ساتھ ہی شجاعت کے ساتھ پیش آئے، دربار میں، بازار میں، ہتھکڑیاں ہیں ہاتھ میں، گردن میں توک ہے، لیکن شجاعت کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ سیرت شہداء اور سیرت اسرات ہے. لیکن اہل بیت انسانی صفات کا حامل ہے نا، انسانوں کے پاس جتنی صفات ہے سب کو خدا نے عطا کی ہے، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اہل بیت کو عطا کی ہے. جذبات، پاکیزہ جذبات، دل میں رحم، شفقت، دل سوزی، یہ بہت اعلیٰ صفات ہے انسان کے پاس. حسین کے پاس سب سے زیادہ ہے. حسین کے دل پر کیا گزرتا تھا خدا جانتا ہے. روایت میں ہے کہ کئی دفعہ حسین بڑے شرمندہ ہو گئے. میدان کربلا میں کئی مرتبہ ایسا گزرا ہے کہ حسین بڑے شرمندہ ہو گئے. کسی عظیم ہستی کے لیے شرمندہ ہونا بہت ناگوار ہے، بہت سخت ہے. ایک موقع وہ تھا جب شہزادی زینب کے دونوں نور چشم کو اٹھا کر لایا حسین، دونوں کو سینے سے لگایا، اٹھا کر لایا. اب شہزادی بھی سمجھ رہی تھی کہ حسین یقیناً شرمندہ ہو جائیں گے، خیمے سے نہیں نکلتی ہے. علی اکبر جب شہید ہو گئے شہزادی سب سے پہلے نکلی تھی، اب خیمے سے نہیں نکلے، کہیں حسین شرمندہ نہ ہو. دوسرا موقع وہ تھا جب علی اصغر کو لے گئے پانی پلانے کے لیے، پانی پلانے کے بجائے اپنے خون سے سیراب ہوا علی اصغر، حسین علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، راوی کہتا ہے تین قدم آگے بڑھ جاتے تھے، تین قدم پیچھے ہٹتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی. کس طرح سے اب آ گئے ہیں، اب حسین سے انعام چاہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم علی اکبر کیا چاہتے ہیں، خود نہیں فرمایا، لیکن شاید اپنی مجبوری بتانا چاہتے تھے. مولا اگر میری جنگ میں کمی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں بڑا پیاسا ہوں، پیاس نہ ہوتی تو میری جنگ کچھ اور ہوتی. کچھ پانی ہے تو عطا کیجئے. حسین نے اپنی زبان رکھ دی علی کے دہان مبارک میں، چونک پڑے، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. خود علی اکبر بھی شرمندہ ہو گئے تھے. شاید یہی وجہ تھا کسی شہید نے ایسی آواز نہیں دی جو علی اکبر نے دی. جب علی اکبر شہید ہو گئے آواز دی، بابا آپ کی جگہ پر آپ کی نیابت کر کے نانا رسول خدا نے جنت سے آب کوثر لے کر آیا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور ایک موقع حسین بڑے شرمندہ ہو گئے، آخری الوداع کر کے میدان کی طرف جا رہے تھے، زلجنہ آگے نہیں جا رہا ہے، رک گئے، دیکھا چھوٹی سی بچی آئی، اتر گئے، اس کو اٹھایا، محبت کا اظہار فرمایا. سکینہ نے فرمایا، بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں پلٹا ہے، آپ بھی نہیں آئیں گے. اگر آپ کو جانا ہے پہلا ہمیں نانا کے روزہ تک پہنچا دے. شاید سکینہ بہانہ کر کے حسین کو روکنا چاہتی ہے. رو رہی ہے، حسین نے فرمایا، لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام من الروح فی جسمانی سکینہ، اپنے آنسوں کے ذریعے میرے جگر کو آگ نہ لگانا. جب تک میں زندہ ہوں اپنے آنسو تیرے آنسو دیکھنے کی جرأت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری شہادت کے بعد آپ کو رونے کا موقع ملے گا. علی لعنة اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدايا ہماری اس قلیل عزاداری کو، صاحب مجلس کے اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمیں حسین کے حقیقی عزاداروں میں سے بننے کی
حقیقی عزاداروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے شہداء اور شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما. خدایا امام کے ظہور میں، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے ظہور کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ بحق حسین، بحق اہل بیت حسین، بحق شہدائے کربلا، بحق اسرائے کربلا، ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا کرونا کی بیماری سے انسانیت کو، مسلمانوں کو، شایان حیدر کرار کو، تمام حاضرین کی حفاظت فرما. خدایا خدایا حاضرین کے جو بھی قلبی حاجات ہے ان تمام حاجات کو پورا فرما. ہمارے تمام حاضرین میں جو بیمار ہے ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. آخر میں صاحب خانے کے مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.